السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تعالى آج هم سورة الحشر پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ الحشر. سورۃ الحشر جیسے کہ مسبحات میں سے ہے، تو یعنی اس کی شروعات اللہ تعالی کی تسبیح سے ہوگی. کیا مسبحات ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جتنی سورتیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح سے اسٹارٹ ہوں گی. اور تسبیح کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے، پاک کرنا، اللہ تعالی کو ہر کمزوری اور نقص سے پاک قرار دینا. تو یہ تسبیح کس کے لیے، یہ پاکی بیان کرنا کس کے لیے، لیے اللہ کے، للہ، لیے اللہ کے. یہ تسبیح کون کر رہا ہے، یہاں پہ بتایا گیا سبحا، تسبیح کی ہے، یعنی ہوتی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے، کس کے لیے، اللہ کے لیے. کون کر رہا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں. جب ایسے کہہ دیا جائے تو کوئی باقی بچتا نہیں ہے، کہ کوئی بھی ان سے باہر تو ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں، یا تو دیکھیں زمین پہ ہوگا یا آسمانوں میں ہوگا، کسی پلانٹ پہ ہوگا، کسی چاند سورج ستارے کے اندر ہوگا، کسی کہیں تو ہوگا، ساتوں آسمانوں میں کہیں ہوگا. تو جب سب کا کہہ دیا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی جو پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، جو بھی کوئی چیزیں ہیں، کوئی ایلین ہے، کوئی فرشتے ہیں، کوئی جنات ہیں، کوئی زمین کے اوپر کوئی انسان ہے یا حشرات الارض ہے، وہ سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں اس رب کی جو کہ عزیز ہے اور الحکیم ہے. عزیز کون ہوتا ہے، جس کے پاس فل اتھارٹی ہو، پاور ہو، اختیار ہو. لیکن اس کا اختیار ایسے ہی بے ڈھب نہیں ہے کہ اختیار والے کیا کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کسی کے پاس اختیار آ جائے، جس کو فل پاور مل جائے کہ اب کوئی بھی اس کے سامنے چوچ رہا، اول تو دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، کہیں نہ کوئی کوئی وزیر، کوئی مشیر، کہیں ان کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کے پاس فل اتھارٹی ہو کے کچھ بھی کرے، من مانی کرے، لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، پوچھنے والا نہ ہو. اس کو بھی تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہو تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری انہی لوگوں میں سے کوئی دربار میں سے ہی بغاوت نہ کر دے، ہوتا ہے نا. تو فل اتھارٹی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہوں کے تختے الٹ دیے ان کے ہی اپنے وزیروں نے، بغاوتیں ہوں گئی اپنے ہی اندر سے، تو یعنی وہ ان کے اختیار فل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ایبسلوٹ ہے، کمپلیٹ ہے. اس کے پاس جو اختیار ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو کہ تم ایسا کیوں آپ نے کیا. لیکن اس کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہر جو حکم ہے، ہر فیصلہ ہے، ہر جو اختیار وہ یوز کرتا ہے، وہ حکمت پہ مبنی ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے بہت دفعہ یہ دو اسماء حسنہ ایک ساتھ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم، العزیز اور الحکیم، یہ بہت دفعہ آئے ہیں. اچھا، جب یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے جی، آسمانوں میں بھی ہر چیز، زمین میں بھی ہر چیز، تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ایک دم اللہ کی ہیبت آ جاتی ہے، اس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے. اب جب آگے بات ہوگی تو یہ سوچ کے انسان آگے پڑھے کہ یہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کس نے مجھ سے بات کی ہے، یہ کون مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. ذرا سوچ کے پڑھنا آگے، تو پڑھ کس کی بات رہے، وہ جس کی تسبیح آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کر رہی ہے. وہ الذی، وہ ذات ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، وہ ذات ہے. اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جس نے نکال دیا ان لوگوں کو، کن کو، جنہوں نے کفر کیا، کن میں سے، من اہل الکتاب، قریش میں سے نہیں، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا. اور یہ کون تھے، یہودی، یعنی وہ اسلام نہیں لائے تھے، کفر کیا تھا انہوں نے، اسلام کا انکار کیا تھا. ان کو کہاں سے نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لی اول الحشر، پہلے حشر میں. اب یہ کیا واقعہ ہے،
یہ واقعہ اصل میں بنو نذیر کا واقعہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں تین قبائل تھے یہود کے جو آباد تھے. ایک تھا بنو قینقا جو کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے نکال دیا گیا, ٹھیک ہے. ایک ہے بنو نذیر جو کہ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں مدینہ سے نکالا گیا, اور تیسرا ہے بنو قریظہ جن کے ساتھ جو سارا معاملہ ہوا, قتل بھی ہوئے ان کے مرد اور یعنی ان کے ساتھ ڈفرینٹ ذرا معاملہ ہوا تھا, وہ غزوہ احزاب کے بعد. تو تین ان بڑی جنگوں کے بعد ان قبائل کے ساتھ یہ معاملات ہوئے, ٹھیک ہے. اب بنو نذیر کی کیا کہانی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو تمام کے ساتھ ایک عہد کیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ جو یہ یہود بھی تھے کہ آپ لوگ سارے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے, اگر کبھی بھی مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے سب مل کے ڈیفینڈ کریں گے. سب کا علاقہ تھا, سب کی جگہ تھی, سب کا کنٹری تھا, کنٹری کہہ لیں جیسے آج کے وقت میں ملک ہوتے ہیں. اب جس وقت احد میں دیکھیں مشرقین خود آئے, بدر کی تو ایک ڈیفرنٹ بات تھی لیکن احد میں تو مشرقین آئے تھے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا, مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اس کے بعد ایک دن, بس یہ احد ہو چکی تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا کوئی معاملہ تھا جس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ان کی طرف گئے. یہ تو مدینہ سے باہر جو مدینہ کی آبادی تھی نا اس سے باہر کوئی 2-3 میل کے فاصلے پر قبا کے قریب, آج بھی آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں قبا کوئی زیادہ دور تو نہیں, وہاں تقریباً اس جگہ کے قریب رہتے تھے, وہاں پہ ان کی گڑیاں تھیں یعنی قلعے وغیرہ تھے ان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کرنے کے لیے امپورٹنٹ بات تھی تو وہ کرنے کے لیے جب ان کی طرف گئے تو وہاں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں, ابھی ہم آپس میں ذرا مشورہ کر لیں تو پھر ہم آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. جب وہ الگ ہوئے تو انہوں نے آپس میں کیا بات کی کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اب یہ ہمارے قبضے میں ہیں, اب آؤ ان کا آج کام تمام کر لیتے ہیں. جب یہ مشورہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ ایک مکان کی دیوار تھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی گھر کے اوپر چڑھ جائے اور وہاں سے بڑا سا پتھر یا کوئی چکی کا پارٹ وغیرہ اوپر سے گرا دے تاکہ وہ نیچے دب جائیں گے. اس کام کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو مقرر بھی کیا اور وہ چھت پہ چڑھ گیا, اور ابھی چاہتا ہی تھا کہ ابھی پتھر لڑکا دے کہ جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حکم دیا کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, نہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے نکلے. اب یہ صحابہ بھی حیران ہوئے کہ بھی کیا بات ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہاں پہ بھی وہ بات کرنے گئے ہیں تو معاملہ کیا ہوا ہے. تو صحابہ بھی جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے وہاں سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو پیغام بھجوایا, اطلاع دی کہ تم لوگ اس طرح سے سازش کر رہے تھے اور تم نے ایسی پلاننگ کی تھی, اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا, اور اب آپ نے حکم دیا کہ آپ جہاد کی تیاری کرو. مجاہدین نے اپنے کمرے باندھ لی, اللہ کے راستے میں نکل کھڑے تھے. پہلے تو ان کو کہا گیا کہ اگر تو تم نے, بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم نے معاہدہ کو دوبارہ نئے سرے سے عہد و پیمان کرنا ہے تو ٹھیک ہے. ان کی طرف بھی, بنو قریظہ کی طرف بھی دوبارہ ایک بھیجا کہ آپ لوگوں نے بھی بتا دیں اگر آپ بھی اپنے معاہدے پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو قائم ہیں. ان کی طرف بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کوئی معاہدہ کریں گے دوبارہ, اس کو نہیں ہم یعنی ایک طرح سے ریفریش یا دوبارہ اس معاہدے میں نہیں ہم بنیں گے. تو انہوں نے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور لڑنے کا ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکر دیکھے تو لڑائی تو کیا کرنی تھی, انہوں نے اپنے قلعے کے پھاٹک بند کر دیے اور اندر بند ہو کے بیٹھ گئے کہ اب جو بھی کرنا ہوا کرتے رہو, ہمارے پاس تو تم پہنچ نہیں سکتے, بڑے بڑے قلعے تھے ان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا اور ان کے قلعوں کے ارد گرد بہت بڑے بڑے درخت تھے کھجور کے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے ان یہودیوں نے خود, وہ کاٹ دیے گئے باس کو جلا دیا گیا. اب تو یہ چیخنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ تو کہتے تھے آپ زمین میں فساد نہ کرو, لوگوں کو روکتے تھے, اب خود آپ فساد کر رہے ہیں. اور درختوں کے کٹنے کا غم ان کو اتنا تھا. اور پھر منافقین نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی ضرور مدد کریں گے, آپ جمے رہنا. پہلے انہوں نے سوچا تھا ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں, اور واقعی ہم نے غلطی کی ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نے یہ سازش نہیں کی یا کچھ ہے, انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ ہم نکل جائیں گے. لیکن جب منافقین نے ان کو تھپکی دی نا کہ تم فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے, ہم سب مل کے لڑیں گے, اگر تم نکلے ہم بھی نکلیں گے. لیکن جب وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو, وہاں پہ ہم عبداللہ بن ابئی نے جو رئیس المنافقین تھا کہ میرے تو اور بھی کچھ قبائل میری وہاں پہ بھی دوستیاں, میں تو ان کو بلا لوں گا, اور دوسرا بنو قریظہ بھی یہیں پہ رہے ہیں, وہ بھی تمہارے یہودی اپنے بھائی بند ہیں, وہ بھی تمہاری مدد کو آئیں گے, تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ جب تو کوئی بھی نہیں آیا اور یہ محاصرہ جاری رہا, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 6 دن تک یہ محاصرہ رہا تھا, تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جان بخش دیں, ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو ہم مال اپنے اونٹوں پہ لاد کے لے جا سکتے ہیں ہمیں لے جانے دیں, آپ ہم پہ رحم کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی ان کی, اور ان کو اجازت دے دی کہ آپ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ, لیکن ہتھیار نہیں لے کر جا سکتے. ظاہر آپ ہتھیار لے گئے تو وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ حرکتیں کریں گے. تو یہ لوگ باہر کیف یہاں سے چلے گئے تھے, اور جاتے وقت اپنے خود ہی دروازے اکھیڑے, گھروں کو گرایا. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ واپس مسلمان آ کے اس پہ قبضہ کریں گے تو ان کے یوز کے قابل بھی نہ رہیں, اور دوسرے یہ کہ جو ہماری قیمتی قیمتی چیزیں ہیں, کئی بڑے زبردست دروازے, اور کیونکہ 500 ایئر سے یہ مدینہ میں آباد تھے یہود, تو 500 سال سے یعنی نسلوں سے آباد تھے. اب کیا کیا چیزیں جمع کی ہوتی ہیں, کیسی کیسی انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے, اور امیر بھی بہت تھے, تو بڑا زبردست ان کا ساز و سامان تھا. اب وہ چاہتے تھے کہ ہم سبھی لے جائیں, تو جتنا بھی لے جا سکتے تھے. تو شام اور خیبر کی طرف پھر یہ چلے گئے تھے. تو اس بارے میں ہم یہ ساری آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری باتیں یہاں پہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہے وہ جس نے ان کو نکالا, کافروں کو ان کے گھروں سے, لِأَوَّلِ الْحَشْر, پہلے حشر میں. پہلا حشر کیا, یعنی فرسٹ تو یہ مدینہ سے ہی نکلے نا, یہ ان کا پہلا حشر ہوا. حشر میں نے وہ کیا بتایا کہ جمع کر کے, یعنی جو بکھرے ہوئے لوگوں ان کو جمع کر لینا, یعنی پہلی ان کو یہاں سے نکالا گیا, دوسری دفعہ پھر ان کو عرب سے بھی نکال دیا گیا. جب حضرت عمر کا دور تھا اس وقت ان کو عرب جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو پہلا حشر ہے, کیونکہ یہ شام کی طرف گئے تھے, جو کہا جاتا ہے کہ معاشر کی زمین بنے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کو اس میں شک ہو کہ معاشر کی زمین شام کا ملک ہے وہ اس آیت کو پڑھ لیں, کیونکہ وہ بھی شام کی طرف گئے تھے نا. تو اس میں اگر کسی کو شک ہے کہ وہ نہیں ہے, کوئی اور جگہ ہوگی حشر کا میدان, تو پھر دیکھ لیں یہاں پہ کہا گیا لِأَوَّلِ الْحَشَر. ایک تو یہ حشر ہے, ایک قیامت کا دن بھی جب آئے گا تو وہ دوسرا حشر ہوگا, پھر دوبارہ جمع کیا جائے گا. تو دوسرا معنی ایک یہ بھی بنتا ہے. اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پھر ہم کہاں جائیں, تو آپ نے فرمایا معاشر کی زمین کی طرف چلے جاؤ. ما ظننتم, نہیں تم نے گمان کیا, آئیں یخرجو, کہ وہ نکلیں گے. یعنی تمہیں لگتا تھا اور ان یہودیوں کو بھی لگتا تھا, یہاں پہ تو مسلمانوں کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کو بھی یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے اور اتنی جلدی یہاں سے یہ اپنا سب خالی کر دیں گے. وَذَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ, وہ بھی سمجھ رہے تھے, یعنی یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بچانے والے ہیں ان کے قلعے اللہ سے, اللہ سے ان کو یہ قلعے بچا لیں گے, کیونکہ ان کو اپنے قلعوں پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں محفوظ رکھیں گے, ہمارے پاس تو بڑے بڑے قلعے ہیں, یہ باہر کتنی دیر بیٹھیں گے, کتنی دیر محاصرہ رکھیں گے, یہ کیا کریں گے, یہ اندر تو آ نہیں سکتے, ہم نے تو دروازے بند کر دیے. اس وقت اس زمانے میں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے, ان کے بڑے گیٹس ہوتے تھے, پھاٹک ہوتے تھے, پھر اگر وہاں سے کوئی آ سکتا تھا تو آ سکتا تھا, ادروائز دیواروں تو پلان کے کوئی بھی نہیں آ سکتا, اور شہر قلعوں کے اندر ہوتے تھے. تو ان کا پورا جو قبیلہ تھا وہ یہاں پہ آباد تھا, تو ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے. لیکن فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبو, اللہ ان کی طرف وہاں سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا. یعنی دیکھیں, ایک تو مسلمان بھی اور منافقین بھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حالات ایسے ہیں کہ ان کی بڑی مضبوط جمعیت ہے, ان کے پاس بنو قریظہ بھی قریب ہیں, ان کے جو اپنے یہودی ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی مدد کرنے کو آ جائیں, یا عبداللہ بن ابئی نے بھی اس کو بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے, اس نے بھی کہا ہوا تھا کہ میرے پاس 2000 آدمی ہیں, میں بھی مدد کے لیے آؤں گا. تو نہ تو منافقین کو یقین تھا نہ مسلمانوں کو یقین تھا کہ یہ اتنی جلدی چھوڑیں گے. دوسرا جو زن ہے وہ یہود کی طرف ہے کہ یہود کا بھی یہ گمان تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کر لیں گے, اور حفاظت وہ اللہ سے کرنا چاہتے تھے اپنے, کیونکہ دوسری طرف تو مسلمان ہے اور وہ اللہ کی فوج ہے. تو اللہ ان کے اوپر وہاں سے آیا, یعنی حملہ آور ہوا وہاں سے, کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یعنی اللہ کا حکم آیا, اور وہ کیا تھا یہ بات, یعنی ایسی جنگ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ وہاں سے آیا, اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو پر اپنا حکم یہ جاری کیا کہ جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا. اور وہ کیا تھا اللہ کا حکم, کہ ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا. اور رعب ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان رعب سے پھر جب دل میں رعب آ جائے تو پھر لڑے گا کیسے. اسی لیے کہتے ہیں نا, جو فوجوں کا مورال ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر کسی فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے تو وہ لڑ ہی نہیں سکتی, چاہے اس کے پاس دنیا کی جدید ترین ہتھیار ہی کیوں نہ ہو. اور کسی فوج کا مورال بلند ہو تو پھر وہی ہے جیسے بدر میں ہوا تھا کہ ڈنڈے ہیں پاس اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور یہاں کوئی چند ایک تلواریں ہیں, کوئی تیر ہیں, کوئی کچھ ہیں, بس دیٹس اٹ, نہیں تو ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہیں, انہیں سے لڑ لیے وہ. تو وہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے نا, تو وہ کسی قابل نہیں رہتا, اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. جب حوصلہ ہی ختم ہو گیا تو وہ لڑے گا کیا, وہ تو بغیر لڑے ہی ہار جاتا ہے, پھر بغیر لڑے ہار جاتا ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہوگا. اور یہ رعب جو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی خاص ایک اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مخالف کے دل میں رعب ڈال دے. سبحان اللہ, یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اب وہ تو کسی قابل رہا ہی نہیں. اب اس میں کتنی بھی طاقت ہو, کتنے بھی اسلحے ہوں, کتنا بھی وہ پاورفل ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ اسے کوئی ہتھیار چھینا, نہ اسے کوئی کچھ, ان کو کچھ بھی نہیں, صرف رعب ڈال دیا بس. اور انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ وہ ان قلعوں کے ذریعے بچ جائیں گے, جب رعب ہی آ گیا تو پھر سب کچھ پڑا کا دھرا رہ گیا. یہاں سے تو ان کا گمان بھی نہیں تھا, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, لم یحتسبو, انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا, وہاں سے اللہ آیا. یعنی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے رعب ہمارے دل میں پڑ جائیں. اور وہ آ کے ہی صرف رعب ہی تھا نا, وہی مسلمان نہ اندر آئے, نہ وہ آ کے لڑے, نہ وہ انہوں نے کوئی دروازے ان کے قلعے کے کھول دیے, کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مدد ایسے بھی آ سکتی ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دے. اور جب کسی کا کوئی مخالف ہو, اور ایسا مخالف ہو, تو اس کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی طرف سے رعب ڈال دے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ. یخربون بیوتہم بایدیہم و ایدی المؤمنین, وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی. یعنی کوئی اپنے دروازے اکھیڑ رہا ہے, کوئی کواڑ اکھیڑ رہا ہے, کوئی کچھ اکھیڑ رہا ہے, کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ, اور یہ کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے، ہم تھوڑی توڑ پھوڑ کر جائیں، اور مسلمانوں کو بھی جب وہ بھی آئے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کی تھی، پھر ظاہر ہے جو بھی مسلمانوں کے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے بھی ہوا، ظاہری ہی بات ہے۔ اللہ اکبر، تو وہی گھر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے ان کو خود ہی توڑ پھوڑ کر رہے تھے، وہ جو انہوں نے چیزیں اپنی خود جمع کی ہوئی تھیں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔ اس میں بہت بڑا میسج ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو اس بات سے اے آنکھوں والوں، کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان اتنی چیزیں جمع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگوں کو گھر اپنے چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، بینک لے لیتے ہیں، پھر ایسے گھروں کا حشر آپ دیکھا کریں۔ وہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑتے پھوڑتے ہیں، انہوں نے تو یہاں پہ جو مطلب ایسے آپ کو ملیں گے اس کو کچھ کہتے ہیں کہ کون سے گھر ہوتے ہیں وہ جو اس طرح سے ملتے ہیں، تو کبھی ان کے حالات دیکھا کریں۔ تو خود تو انہوں نے چھتوں کی لکڑیاں، دروازے، یہ سب چیزیں توڑی پھوڑی اور کچھ لے کے بھی گئے، کچھ مسلمانوں نے بھی ان کے گھر توڑے، اس طرح کے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ان کے جو مکانات وغیرہ قبضے میں آتے تھے میدان کشادہ کرنے کے لیے ان کو اٹھاتے تھے۔ اے عبرت پالو، اس میں بڑی عبرت ہے۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اگر اللہ نے پہلے سے یہ بات نہ لکھتی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ تقدیر ہے، اللہ نے اگر یہ ان کی تقدیر میں نہ لکھ دیا ہوتا اس طرح سے کہ یہ ایسے ہی جلا وطن ہوں گے، تو اس سے بھی زیادہ سخت ان کو عذاب ہوتا دنیا میں، جیسا عذاب پچھلی قوموں پر آیا کہ ان کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، تو انہیں بھی اتنا سخت عذاب ہوتا، یہ قتل ہو جاتے یا پھر قید کر لیے جاتے یا پھر بالکل ان کو پر کوئی اللہ کی طرف سے اوپر سے عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا ان کے لیے۔ لیکن آخرت میں ولہم فی الآخرت عذاب النار، آخرت میں ان کے لیے پھر آگ کا عذاب ہے، اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ذالک، یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ بھی انہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی دیکھیں مقابلے میں آ گئے نا، اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اللہ کے مقابلے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ تو اس کا پاس نہیں کیا، اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش پہ اتر آئے۔ وہ پتہ ہے جو پچھلی قومیں جب کرتی تھیں اپنے رسول کے خلاف کوئی ایسا کام، جیسے فار ایگزامپل عاد ہیں، سمود ہیں، اس طرح کی اور قومیں جو گزری ہیں، انہوں نے جب رسولوں کے خلاف ایسی سازشیں کی، ایسے پروپوگنڈاز کیے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ہر نبی کو پھر اللہ نے بچا لیا، لیکن ان قوموں کا کیا حشر کیا؟ یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور الٹا مقابلے پہ ہی تل کھڑے ہوئے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ تو ان بیچاروں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ وجہ تھی، جو بھی اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا، چاہے وہ 1400 سال پہلے یا آج کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ رسول کی تو وہ برے انجام کو ہی پہنچے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو بھی کرے گا۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی ما قطعتم من لینۃ, جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت. اب کیا یہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب واقعہ ہوا کہ جس وقت جا رہے تھے مسلمان یعنی ان کے قلعوں کی طرف, تو راستے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درختوں کے جھنڈ کے جھنڈ تھے جو ان کے لیے تو ڈیفنس لائن کا کام کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب مسلمانوں کے راستے میں ہی آ رہے تھے, تو مسلمانوں نے پھر کچھ درختوں کو کاٹا بھی, اکھیڑا بھی, یعنی ان کو جڑ سے کاٹ دیا, صفایا کر دیا ان کا, سب کو نہیں مگر جو ان کے راستے میں آ رہے تھے. اس کے اوپر وہ لوگ بھی بہت تل ملائے اور منافقین کو بھی بڑا ایک اچھا پوائنٹ مل گیا کہ لو جی آپ تو ایسے کہتے ہیں اور آپ یہ خود یہ دیکھو کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا یہود بھی چیخنے لگے کہ آپ لوگ, کیونکہ دیکھیں درخت جو ہوتا ہے نا جس نے لگایا وہ کبھی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ درخت لگانا بڑی محنت کا کام ہے, اس کو یہ بڑا ہوتا ہے اس کی بڑی اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے, یعنی پانی ڈالنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اور جب چھوٹا سا پودا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, بڑی دیر بعد وہ پھل لاتا ہے, پہلے تو ساری اس کے اوپر ایک محنت ہی لگتی ہے. اب ان کے وہ بڑے پیارے درخت تھے ظاہر ہے انہوں نے لگائے ہوئے تھے, لیکن اب جب دیکھا کہ مسلمان ان کو کاٹ رہے ہیں تو پھر بہت باتیں منانے کا موقع منافقین کو بھی مل گیا اور ادھر وہ یہودی بھی چیخنے چلانے لگے. اب کچھ اہل ایمان کو بھی, بس اہل ایمان بھی ایسے ہوتے ہیں سارے ایک برابر نہیں ہوتے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے فہم میں اپنی سمجھ میں بہت زیادہ بہت اوپر کے لیول کے نہیں ہوتے, جیسے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں میں کوئی بہت سمجھدار ہوتے ہیں, کوئی لوگوں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں, تو وہ بھی منافقین کے اس پروپوگینڈا سے وہ بھی کچھ متاثر ہوئے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, پھر اللہ کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں جو یہودی ہیں یا جو منافقین ہیں, مگر ایسے جو مسلمان ہیں تو سچے لیکن بعض دفعہ وہ دوسروں کی باتوں میں آ کے وہ بھی ڈی ٹریک نہ ہو جائیں, تو ایسے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ماں قطع تم من لینت, جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت, او ترک تم ہوا یا چھوڑ دیا تم نے ان کو, اس سے پتہ چلا سب نہیں کاٹے گئے تھے, کچھ کو چھوڑ دیا تھا, کھڑے ہوئے تھے اعلی اصولیہ ان کی جڑوں پر, یعنی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, فبی اذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے, اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یا تو وحی کے ذریعے اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے, یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے, گویا یہی سمجھ لو اللہ کی اجازت سے ہی وہ ہوا. اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی کو نہیں صحیح لگے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ آپ جا کے یہ کہیں. ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ نہیں اس طرح سے نہیں, آپ نے یہ اس طرح سے, تو آپ نے پھر واپس سائل کو بلایا اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے. تو یہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے تم یہ بات نہ کہو کہ کیوں ایسے کیا آپ تو فساد کر رہے ہیں. اب اس سے نیگیٹو باتیں کرنے والوں کے منہ بند ہو گئے, لیکن یہ بھی ایک بڑی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ لیڈر کے لیے کہ اس کے اپنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے پروپوگنڈا میں آ جاتے ہیں, ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, تو ان کی دل کی تسلی کے لیے بتایا گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ویسے اسلام کا جو قانون ہے, ویسے جو جنگی قانون اسلام نے دیا ہے, اس میں درخت کاٹنا جائز نہیں ہے, اس میں کھیتیوں کو نقصان دینا جائز نہیں ہے, اس میں بوڑھوں بچوں کو عورتوں کو جو یعنی جنگ میں نہیں حصہ لیتے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا جا سکتا, اسی طرح عبادت خانوں کو نہیں گرایا جا سکتا, مگر اگر کوئی ایسی وقتی ضرورت ہو گئی, کوئی جنگی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی جیسے یہ درخت آڑے آ رہے تھے راستے میں تھے تو تب ان کو کاٹا گیا, تو ضرورت کے تحت اگر قدم اٹھانا پڑے تو اٹھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کیوں ایسا کیا, اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کوئی غصے میں آ کے کہ بھئی ہم ان کے درخت جلا دیں گے, اور جیسے اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی قومیں جب جنگ کرنے لگتی ہیں تو وہ جنگوں میں ایسی اندھی ہو جاتی ہیں کہ ظلم پہ اتر آتی ہیں، پھر نہ عورتوں کی عزتوں کی کو دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہے، نہ کوئی عمارتوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ درختوں کا، آگ لگا دی جاتی ہے ہر طرف، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جنگی ضرورت تھی جس کے پیش نظر یہ ہوا. والی یخزی الفاسقین، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو. کون فاسق؟ یہ یہودی جنہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لگائے تھے، وہ بھی رسواؤں. اچھا، اب یہاں سے آگے مال فے کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے. مال فے کون سا ہوتا ہے؟ فے کا لفظی معنی ہے لوٹنا، اسی لیے یہاں پہ آیا نا وما افا اللہ، اور جو پھیر لایا اللہ، لوٹا دیا اللہ نے. تو یہ کون سا مال ہوتا ہے؟ یہ مال وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے ہوئے کسی قوم کے ہاتھ آ جائے. یعنی بہت ساری ایسی مثالیں تو ملتی ہیں ہمیں مال فے کی سیرت میں، کہ جس میں کہ مسلمان گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا دشمن کے دلوں کے اندر کہ وہ لڑنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے اور سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. تو جو دشمن سے لڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں مال آ جائے اس کو کہتے ہیں مال فے. اس سے پہلے سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کا تو ذکر آ چکا ہے. مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو جنگ کر کے ہاتھ میں آئے. تو لیکن مال فے کا ابھی تک اسلام میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے جو اس صورت میں آئے کہ مال فے اب کس کو ملے گا. یعنی اب اس کی تقسیم ویسے نہیں ہوگی جیسے مال غنیمت کی ہوتی ہے کہ ایک حصہ تو اللہ کے رسول کا، باقی چار حصے مجاہدین کے، ایسی نہیں تقسیم ہوگی. اس کی تقسیم ڈفرینٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افا اللہ، وما اور جو، افا اللہ پھیر لایا اللہ، کس کی طرف؟ علی رسولہ منہم، علی رسولہ اپنے رسول پر، منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، ان میں سے جو جس پہ نہیں دوڑائے تم نے گھوڑے اور نہ ہی سواریاں. یعنی یہ ایسا مال ہے جس کے لیے تم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، تمہیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ تم گھوڑے دوڑا کے ان کے گئے، نہ تم نے کوئی ایسی اونٹوں پہ سواری کی. خاص طور پہ بنو نذیر کی بستی میں نے آپ کو بتایا دو تین میل پہ تھا، اس پہ کیا گھوڑے دوڑانے تھے، اور نہ کوئی ایسی سواریوں کی ایسی ضرورت تھی کہ کوئی اونٹنیاں لے کے جا رہے ہوں. اب اس کے لیے تمہاری کچھ بھی محنت نہیں لگی، پیدل ہی چلے گئے وہاں تک. لیکن ولکن اللہ یسلط، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے رسولہ علی من یشاء، اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ چاہے تو بغیر لڑے ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، غلبہ دے دے اپنے رسولوں کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. وہ چاہے تو رو بھی اتنا ڈال دے کہ وہ بےچارے اٹھ ہی نہ سکے، لڑنے کے قابل ہی نہ رہ سکے. تو یہی یہاں پہ بھی ہوا. تو اب اس میں، ایسے مال میں جس کے لیے تم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، جس کے لیے تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، جس کے لیے تم نے کوئی کام نہیں کیا، اس کا کیا ہوگا؟ ما افا اللہ علی رسولہ، جو پلٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، یعنی مال فے، وہ کس کے لیے؟ من اہل القرا، بستی والوں میں سے، یعنی ان لوگوں کے جو بستی کے رہنے والے تھے، ان کے طرف سے جو اللہ نے مال لوٹایا. اب یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اتنا بڑا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ رہا تھا، پہلی دفعہ تھی. اس سے پہلے تو ایسی کوئی بھی فتوحات نہیں ہوئی کہ اتنے بڑی تعداد میں ایسے چھوڑ کے چلے. کتنا وہ اونٹوں پہ لاد کے گئے ہوں گے، ظاہر ہے اتنا تو نہیں لاد سکتے، اور کتنے ہتھیار تھے اور سب کچھ تھا. تو جو اللہ نے پلٹایا اپنے رسول پہ، تو فللہ ہی، تو اللہ ہی کے لیے، اور لے رسول اور اس کے رسول کے لیے ہے. ولی دل قربا ولی یتامہ والمساکین وابن سبیل، اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. یہ کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مدیں بتا دی جہاں پہ خرچ کیا جائے گا. یہ اللہ کے لیے کیا؟ یعنی اللہ کے لیے ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. پھر اللہ کے لیے ہونے کا مطلب جو اس کے دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، جیسے فار ایگزامپل ہے کہ اس کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے، یا اور آگے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار خریدنے ہیں، کوئی گھوڑے لینے ہیں، کوئی کچھ لینا ہے، تو اس کے لیے یہ مال خرچ کیا جائے. گا اور رسول کے لیے, یعنی رسول اپنی پرسنل لائف کے لیے, جو اپنی پرائیویٹ زندگی ہے, اپنی جو اپنے گھر کے خرچے وغیرہ ہیں ان کے لیے وہ اس میں سے لے گا. اور کس کے لیے؟ والد القربہ اور رشتہ داروں کے لیے, یہ رسول کے رشتہ دار, کیونکہ ان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھی, تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے, کوئی تو مد ہونی چاہیے. اور ان کے اندر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ آتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے یہی سید کہلاتے ہیں, اور یہ پھر ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تو ان کو کہیں سے ظاہر ہے کسی اور طرف سے ملنا چاہیے. والیتامہ اور جو یتیم ہیں, یعنی سوسائٹی کے جو یتیم اور مسکین اور مسافر, یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں لڑ تو نہیں سکتے, یہ جب لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے تو ان کو تو کبھی بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا, یہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں معاشرے کے جو محروم رہ جاتے ہیں. تو جو کسی وجہ سے بھی محروم ہیں, اپنی ضروریات خود نہیں اس طرح سے پوری کر سکتے, ان کے لیے باقاعدہ ایک مد مقرر کی گئی کہ یہاں سے ان کو ملنا چاہیے. کہ باقیوں کو تو جو لڑ سکتے ہیں, جن کے پاس سواریاں بھی ہیں, جو لڑائی کرنے کے قابل بھی ہیں, وہ تو ویسے ہی جنگوں میں چلے جاتے تھے, ان کو مال غنیمت بھی مل جاتا تھا, لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, ان کے لیے الگ مد قائم ہے, اور اس میں یتیم ہے, مسکین ہے, مسافر وغیرہ ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الغنیائی منکم, تاکہ نہ ہو کیا گردش درمیان اغنیا کے تم میں سے, تاکہ دولت کی گردش تمہیں سے اغنیا کے اندر ہی نہ رہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو اگر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو آپ کریں, اور اگلی بات کو بھی, کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اسلام میں اکنامک سسٹم کسی سوسائٹی کا, اس کا گول کیا ہونا چاہیے, کیسے اکنامکس چلنی چاہیے ایک ملک کی. دیکھیں اسلام کیا چاہتا ہے وہ اس آیت سے کہ اس حصے سے پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر بات آپ کہیں بھی کہ مال فیاض نہیں ہے یا کچھ ہے, بلکہ اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آج بھی اس کی یعنی اس سے فائدہ ہے, لیکن جو یہ بات ہے یہ تو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے, یہ تو جنگ ہے یا امن ہے, جو بھی حالات ہیں ان کے اندر ایک رول دے دیا گیا. وہ رول کیا ہے؟ کہ اس طرح مال کی تقسیم ہو, یہ بات کو سمجھیں ذرا غور سے, ایسے مال کی تقسیم ہو کہ مال صرف اغنیا کے بیچ میں ہی نہ گردش کرتا رہے, امیر امیر لوگوں میں ہی نہ گھومتا رہے, بلکہ ٹرکل ڈاؤن ہو ان لوگوں میں جو کہ غریب طبقہ ہے, کمزور طبقہ ہے معاشرے کا. یعنی مال جو ہے اس کی موومنٹ رہنی چاہیے, اور موومنٹ نیچے کی طرف کو بھی جانی چاہیے. دیکھیں ایک معاشرے میں کچھ لوگ امیر امیر ہوتے ہیں, اگر مال انہی کے درمیان گھومتا رہے, وہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, وہی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں, وہی ایک دوسرے کی طرف آ جا رہے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ مراسم بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, وہی اپنی دعوتوں میں, اپنی اس کے اندر شادی بیاہوں میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, مجھے بتائیں تو اس دولت کی گردش کس میں رہی؟ صرف اوپر اوپر ہی رہی, اس سے ادھر کو چلی جاتی, اس سے ادھر کو آ جاتی, پھر اس سے ادھر کو چلی جاتی, نیچے تو آئی ہی نہیں. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ نیچے تک آئے. دیکھیں اسی لیے یہاں پہ یتامہ, مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی رکھی گئی, یعنی مسافروں کی سہولت کے لیے, ان کی آسانی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں, مسافر خانے بنائے جائیں, سواریاں, سفر آسان کیے جائیں, یہ سب چیزیں. یعنی یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ دولت کو ایسے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے کہ یہاں تک بھی پہنچے. ہمارے معاشروں میں کیا وجہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے؟ امیر کا تو یہ حال ہے کہ وہ جوتی بھی پہنتے ہیں نا تو وہ بھی لاکھوں کی ہے, اور ان کی ایک ایک دلہن جو ہے جب وہ جوڑا پہنتی ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ کا, ایک لاکھ کا بھی نہیں, ایک لاکھ بھی اب کم ہو گیا, کتنے لاکھوں کا, اور کہیں ڈیزائنر کے ہو جائیں تو پتہ نہیں پھر تو کیا ہی حال ہوتا ہے. جو کہ غریب کے گھر کا پورے سال کا خرچہ ہے وہ ایک جوڑے میں سپینڈ کر دیتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ دولت کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, کہیں پہ جمع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دولہا ہو, لیکن صرف بین الاغنیاء نہ ہو, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر گردش, ادھر سے ادھر گردش. بڑے بڑے ڈیزائنرز نے بیچے کپڑے تو وہ انہوں نے خریدے جو مالدار ہیں, مالدار کی جیب سے ڈیزائنر کی جیب میں آیا, ڈیزائنر کی جیب سے کسی اور کی جیب میں چلا گیا, وہ ان کے بیچ میں ہی گھوم رہا ہے, نیچے نہیں آ رہا. یہ دولت جو ہوتی نا ایک معاشرے میں خون کی طرح ہوتی ہے. خون دیکھیں ہمارے جسم کے اندر جب تک دوڑتا رہتا ہے, موومنٹ رہتی ہے اس کی, پوری باڈی کے اندر اس کی موومنٹ ہے, تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر خون ایک ہی جگہ بس موومنٹ کرتا رہے تو کیا ہوگا, دوسرے حصے, دوسرے جو باڈی پارٹس ہیں وہ تو ناکارا ہو جائیں گے. بہت ضروری ہے کہ دولت گردش کرے. اسی لیے دیکھیں اسلام نے وراثت کا حکم دیا, وراثت کے احکامات اس لیے دیے نا. دیکھیں دولت ایک ہاتھ سے کتنے ہی ہاتھوں میں آپ چلی گئی. اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے, زکوٰۃ میں بھی ایک کے ہاتھ سے دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی. یعنی ایسے ایسے اسلام ایسی چیزیں دیتا ہے, ایسے احکامات دیتا ہے کہ ایک ہاتھ میں نہ رہے, کچھ چند ایک لوگوں میں ہی نہ رہے, کہ ایک طبقہ اتنا امیر اور ایک طبقہ ہمیشہ ہی محروم, اس کے پاس روٹی نہیں کھانے کو, اور ان کی شادیوں کے اوپر یہ حالات ہے کہ گاربیج میں کھانا جا رہا ہے, ہوٹلوں کے گاربیجز کے اندر کھانا پڑا ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چولہا نہیں جلتا, ان کے گاربیجز سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ دولت مند سانپ بن کے بیٹھ جائیں دولت کے اوپر اور باقی بھوکے مریں. بعض دفعہ ایک اس سے تو نہیں متعلق لیکن ایک جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ یہ بات کرنا چاہتی ہوں, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اللہ نے وہاں پہ کیوں ایسا کیا کہ کچھ لوگ دیکھو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, اللہ ان کو کیوں نہیں کھلاتا, ہائے افریقہ کے اندر اتنی بھوک ہے, ہائے وہاں پہ اتنے پیاسے ہیں, فلاں ہے فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کو قصور وار ٹھہرانے سے پہلے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بات کے اوپر کہ قصور اور ٹھہرانے سے پہلے اگر انسان یہ آیت پڑھ لے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دولت ایسے ڈسٹریبیوٹ ہو اور اپنی ول کے ساتھ ہو, کوئی زبردستی چھین کے نہیں کرے, اپنی ول سے ایسا نظام ہو معاشرے کا کہ جہاں پہ یعنی سسٹم ہی ایسا ہو کہ وہ خود بخود ٹرکل ہوگی, وہ ہونا چاہیے. اگر کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے, اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں وہ اس کی اکانومی چل رہی تبھی یہ ہو رہا ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی تو نیچے تک افیکٹ جاتا, کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا, پہلے تو تم اپنے گرمانوں میں جھانکو نا کہ تم سارے سانپ بن کے تو بیٹھے ہوئے دولت کے اوپر, تم خود نہیں دے رہے کسی غریب کو, تمہارے سے خود نہیں جا رہا وہاں پہ, تم کسی عورت کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ دنیا میں دولت مند لوگ کیسے دولت میں کھیل رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے کیونکہ وہ ایسے قبضے میں کر کے بیٹھے ہوئے یہ دولت آگے بڑھ ہی نہیں رہی, انہی کے اندر گھومتی چلی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کچھ کنٹریز ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے, چاہے سودی نظاموں کی وجہ سے, چاہے اور کئی چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیں دنیا میں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ غریب سے غریب ہی ہوتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, کہیں سسٹم میں خرابی ہے نا. پھر یہ کہہ دینا ہائے وہ تو اللہ کا نعوذ باللہ قصور ہے کہ وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہ تمہارا قصور ہے, تم اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دولت ایسے. دیکھیں کتنی دفعہ قرآن کے اندر آیا مسکین مسکین, کتنا ذکر آیا مسکین کا, حاجت مند فقیر, ایسے غربا کا, ان کو حق دینے کا. تو اللہ نہ چاہے گا کہ ان کو ملے, اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے بھوکے مرے, اللہ تو یہ چاہتا ہے جو اس نے قرآن میں فرمایا. لیکن قرآن کہاں تم پڑھتے ہو, یہ مسلمانوں کی بات کر رہی ہیں جو اس قسم کے اعتراض فضول قسم کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ سے گلے شکوے اور ناراضگیاں کہ ہم تو اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے کیونکہ وہ تو ایسا اس نے کیوں کیا, ان کو بیٹھے بیٹھے اس قسم کی باتیں سوچتی ہیں. تو یہ قصور ہماری سوسائٹیز کے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایسے لاز بنا دیے کہ کچھ لوگ تو کولو کے بیل بن گئے کہ وہ سارا دن سے محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اور اس محنت کے بعد بس اپنے بیوی بچوں کا مشکل سے پیٹ ہی پال سکتے ہیں. اب ایسے آدمی کے اندر کہاں یہ صلاحیت رہے گی کہ وہ کوئی چیز سوچے, کوئی اعلیٰ سوچ سوچے, کوئی بڑی سطح پہ کچھ سوچے, کوئی اپنے مقصد حیات کو سوچے, وہ تو حیوان ہی بن کے رہ گیا نا. آگے بھی یہ بات آئے گی. اور دوسرے کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں. اگر آج آپ دیکھیں تو جتنے یہ آپ کے یعنی جتنے یونیورسٹیوں وغیرہ میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ ان کیا پروڈیوس ہو رہا ہے یونیورسٹی سے, لیبر ورکرز. بس کچھ لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے, ان کو ورکرز چاہیے. اب یہ ورکرز پروڈیوس ہو رہے ہیں, نہیں یہ نکل کے آتے رہیں گے اور پھر بس یہ دن رات ایک کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے, ان کے پاس اتنا ہے. اللہ اکبر. جب ایک سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے تو کچھ لوگ پھر اتنے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب وہ محروم ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اوپر سے اوپر جاتے جاتے ہیں. پھر ڈاکے ہوتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے, سوسائٹیز کے اندر امن و امان نہیں رہتا. کیونکہ محروم طبقہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ تو اتنی عیاشی میں رہ رہے ہیں, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, تو وہ پھر کیا سوچے گا. ایک بندہ ہوٹل سے نکلتا ہے اور وہ اتنا ہزاروں کا بل پے کر کے, ایک وقت کے کھانے کا ہزاروں کا بل پے کر کے نکلتا ہے. اس نے برگر کھائے, اس نے کولڈ ڈرنکس پیے, اس نے یہ کھایا, وہ ہزاروں کا بل جو ہے وہ کسی کا پورے مہینے کا گھر کا راشن کا خرچہ ہے, پورے مہینے کا. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ کیسے ریسٹورنٹس میں کتنے کتنے بڑے بلز بنتے ہیں. ایک فیملی جاتی ہے بس, اس نے ایک وقت کھایا, اتنا بل دے دیا, دوسرے کے پورے مہینے کا راشن ڈل سکتا تھا گھر میں. لیکن پرواہ نہیں ہے, کوئی کبھی ایسا سوچتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھوکے مرنے کے لیے ہی ہیں اور ہم کھانے کے لیے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے یہ رکھا گیا. اب مجاہدین کو اس میں سے نہیں ملے گا, اب ملے گا ان لوگوں کو, اس لیے تاکہ دولت صرف امیروں میں ہی نہ گردش کرتی رہے, ورنہ تو وہی ہر دفعہ لیتے رہیں گے. ہر دفعہ وہ جنگوں کے اندر انہیں کو ملتا رہے گا, ایک طبقہ تو اوپر جاتا جائے گا, تو ان کو کون دیکھے گا. اب سمجھ آئے کانسیپٹ کتنا زبردست ہے اسلام کا. ان کو تو بیت المال سے بھی ملیں گے, ان کو اس طرح سے بھی ملے گا. اور پھر اسلام کے نظام کے اوپر ہی انگلی اٹھانا اور کہنا کہ یہ پتہ نہیں کیا, یعنی پتہ نہیں یہ کچھ فرسودہ نظام ہے, پرانا نظام ہے یا کیا ہے. اگر اس نظام کو لایا جائے, ایسے کوئی بھوکے نہ مرے جیسے کہ آج ہوتا ہے کہ کوئی ہوم لیس ہے, کوئی بھوکے ہیں, کوئی فقیر ہیں, تو وہ ان کی زندگی میں ہی پوری زندگی ان کا فقر ہی ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی غریب کے گھر پیدا ہوا تو ساری زندگی وہ کبھی اس غربت سے نہیں نکل پاتا. کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے, وہ وہی رہے گا. وہ اگر ایک مالی کا بیٹا تو مالی رہے گا, وہ اگر ایک چھوٹے مزدور کوئی کام کرنے والا, چھوٹی سی جاب کرنے والا, اس کا بیٹا وہ وہی رہے گا, وہ اوپر نہیں اٹھ سکتا کیونکہ ایسا نظام ہی نہیں. تو قصور پھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نہیں, یہ اس کی طرف نہ انگلی اٹھائے کوئی. اس نے ان کو بیچاروں کو دیکھو غریب نہ, تم اپنے گریبان میں تو جھانکو کہ تم خود کیا کر رہے ہو, بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات کرنے کے, اللہ نے ان کو کیوں نہیں کھلایا. اگر ان کو بہت زیادہ اس چیز کا دکھ اور غم رہتا ہے کہ افریقہ میں لوگ ایسے کر مر رہے ہیں یا ایسے ہو رہے ہیں, تو پہلے وہ دیکھیں گے وہ جو ملک یعنی ولچرز کی طرح, گدوں کی طرح ان کا خون چوس رہے ہیں, ان کا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اس لیے تاکہ نہ دولت گردش کرتی رہے درمیان اغنیاء کے تم میں سے. یعنی دولت کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. ایک ٹھیک ہے آپ معاشرے میں سب کو بالکل برابر نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں کہ کوئی مالدار ہو, کوئی ایسا ہو ہی نہیں کہ وہ کبھی غریب ہو, بس سارے ایکول ایک کیوں, وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں کہ ایسا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایسے فرق کے اوپر والے اتنے امیر، نیچے والے اتنے غریب، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو دیں تم کو رسول اس کو لے لو. یعنی یہ ایک رول آف تھم بتا دیا گا ان آیات سے تو متعلق، ٹھیک ہے وہ تو آپ ان کے مطابق دیکھیں گے، تو یعنی اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کی تقسیم ہے یا کیا ہے. اگر مجاہدین کو نہیں مل رہا تو اس کے اندر بھی انصاف ہے، تو جو بھی رسول تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو روک دیں تم سے، تم کو اس سے، پس رک جاؤ، جتنی چیز دے دی اتنی لے لو. یہ مال فے کے اعتبار سے تو یہ سمجھ آ گیا، لیکن یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے. آپ دیکھیں گے بعض دفعہ آیات میں ایک بات ہو رہی ہوتی نا، اس کے اینڈ میں کوئی ایک جنرل رول دے دیا جاتا ہے. یعنی مثلا بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، تو بنو نذیر کی بات کے بعد ایک مال فے کی، ان کا جو مال وہاں سے ملا تھا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات صرف مال فے کے اعتبار سے نہیں ہے، اور صرف بنو نذیر کے مال کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک عمومی رول مل گیا امت مسلمہ کو، یعنی ایک جیم اینڈ میں آیت کے، کہ جو بھی رسول تمہیں دیں وہ اب مال کی صورت ہے، حکم کی صورت ہے، کوئی بات، کوئی تلقین کی صورت میں، جو بھی تمہیں دیں اس کو لے لو، جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. یہ مت کہو اچھا قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، تب نہیں ہم نے ماننا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن مسعود جو تھے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر جو گدوائے اور جو گودے اور جو پیشانی کے بال نوچے اور نوچوائے اور جو خوبصورتی کے لیے اپنے سامنے کے دانتوں کی کشادگی کرے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو بدلنا ہے، اور لعنت بھیجی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسی عورت پہ لعنت بھیجی جو یہ ٹیٹوز بنواتی ہے اور جو بناتی ہے اور جو یہ آئی بروز کو بنانا، اور جو بنوانے والی ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی لعنت ہے اور جو بناتی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو یہ سن کے بنو اسد کی ایک عورت تھی، وہ آپ کے پاس آئی اور پوچھا کیا آپ نے اس طرح فرمایا؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی اور جو قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، میں نے تو کوئی چھوڑی نہیں بات، اول سے آخر تک پڑھا، میں نے تو کوئی حکم نہیں پایا. جیسے ہمارے لوگ بھی کئی دفعہ آرگیو کرتے ہیں نا، دیکھا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں حدیث میں، قرآن میں تو کوئی نہیں یہ بات. اس نے کہا کہاں پہ قرآن میں کہ ایسی عورت کے اوپر لعنت ہے، وہ تو نہیں ہے قرآن میں. آپ نے فرمایا اگر تم سوچ سمجھ کے پڑھتی تو تمہیں ضرور مل جاتی. تم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا تو پھر یہ تو یہی کہتی ہے نا، جب قرآن نے کہہ دیا کہ رسول کی جو بات جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جانا ہے، تو یہ بات تو قرآن کی بات ہی ہو گئی نا، قرآن کا فیصلہ ہی ہے نا. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی پھر یہ مت سمجھ کے کہہ دو کہ نہیں یہ تو حدیث ہی ہے نا، یہ تو کہیں قرآن میں تو کوئی نہیں ہے یہ بات. کیونکہ اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی بات کو اور رسول کی بات کو الگ سمجھا جاتا ہے، اور سوچا جاتا ہے کہ قرآن کی بات تو اہم ہے، اس کے اوپر تو عمل ہونا چاہیے، رسول نے یہ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر نہ بھی کریں عمل تو کوئی بات نہیں ہے. یا اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اوکے اگر نہ بھی کیا وہ جو رسول نے حکم دیا. جب وہ حکم دے دے نا کسی بات کا، یہ فلاں کے اوپر لعنت ہے، یا فلاں عورت ایسی ہے، یا فلاں کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں، یا فلاں، میں نے آپ کو بتایا بھی پہلے بھی تھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ حدیث سے کیوں نہ ثابت ہو، وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا، تو کیا کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کے اوپر لعنت ہے، یہ اگر رسول کی زبان سے آ گیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں مثلا نفلی کچھ کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں بھی کیے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آپ راتوں کو کھڑے ہوا کرتے تھے، اگر آپ نے وہ نہیں بھی کیا تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. آپ نے حکم نہیں دیا کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے،
لیکن جس چیز کا وہ حکم دے دیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, وہ لازم ہے کرنا, سمجھ آئی؟ جس کا حکم نہیں دیں, آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے, بہت ثواب کی بات ہے, آپ نے بھی اسی طرح کر لیا. لیکن اگر وہ حکم دے دیں ہر منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھو, مثلا حکم دے دیا تو اب ضروری ہو گیا کرنا. اگر حکم نہیں دیا ہے آپ ویسے کریں, بہت اچھا ہے, بہت ثواب ہے. تو اس لیے سمجھیں اس بات کو, اس کو اگنور نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ایسے ہی ہے, لازم مان لینا جیسے قرآن کی بات ماننا لازم ہے. کوئی نہیں ہم میں سے ڈیفرینشیٹ کر سکتا اس طرح کے, قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے, حدیث میں ہے تو ہم نے نہیں مانے. یہ کہاں سے ہم نے لیا؟ تو یہ ایک قانون سمجھیں اس کو, ایک جو نبی کی بات ہے وہ بھی قانون ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں نا تو ہماری آدھی بحثیں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اتنی آرگیومنٹس کرتے ہیں نا, یہ کہاں پہ ہے, وہ کہاں پہ ہے, وہ کیوں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول پہ ایمان کا یہ ایک حصہ ہے کہ ان کی دیوی بات کو ہم مانیں, اس کو لیں. اور اگر یہ جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے پھر کنفیوژنز ہی ہوں گی اور پھر بحثیں ہی ہوں گی. اب وہ لوگ بھی اگر اس وقت کھڑے ہو جاتے, آپ بتائیں نا کہاں پہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے, کہاں پہ وحی میں آیا یہ مال فیع کا ہمارا حق پہلے بنتا ہے, ہم تو پورا پورا لیں گے, ان کو کیا حصہ ملے گا, ان کو کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. وہ بھی اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو بھی جنگ میں جاتے تھے وہاں سے جو کچھ بھی ملتا تھا وہ ان کو ہی ملتا تھا جو کہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے, جس نے جو اٹھا لیا بس اس کو اس کا ہو جاتا تھا. اب یہ جو بات آپ دیکھیں, قرآن کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, جو آپ نے حکم دے دیا, الگ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. اس کو فرق کرنا, اس آیت کا انکار کرنا ہے. اوکے, یہ حکم کس کا ہے پھر بتائیں, یہ حکم کس کا ہے کہ جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو جس نے اس بات پہ عمل نہیں کیا اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے نا. پھر بھی کچھ لوگ اور کہیں نہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے, اگر قرآن میں ہے تو پھر لا کے دکھا دو, حدیث کو تو نہیں ہم کچھ سمجھتے. جو چیزیں حدیث میں حرام ہو گئیں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ قرآن میں ان کو حرام کر دیا گیا, چاہے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں چاہے حدیث میں آ گیا. اگر مثال کے طور پہ اب قرآن میں مثال کے طور پہ اگر یہ ہے بات کہ بھائی شراب کی حرمت کی بات آئی ہے, حدیث میں یہ بات ہے کہ شراب پینے والا بھی, پلانے والا بھی, بیچنے والا بھی, خریدنے والا بھی, اٹھانے والا بھی, ساروں کے اوپر ویسے ہی گناہ ہے جیسے وہ پینے والے کے اوپر ہے, سب پہ لعنت ہے. بتائیں, اب کوئی کہے نہیں جی تو پھر قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ بیچنے والا جو ہے نا وہ بیچنا غلط ہے, وہ تو حدیث میں. یہ نہیں کہہ سکتے. سیم وے سود کی ہے, لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, سب یہ تو حدیث میں آئی ہیں نا. ان کو کچھ سمجھے ہی نہ اگر کہ کوئی بات نہیں نبی کی بات ہے نا, یہ نہیں ہم کر سکتے. ہمارا دین مکمل ہی قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے, صرف اکیلے قرآن سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ بات, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ قرآن ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا. ہم نے سورہ نجم میں پڑھ چکے ہیں. تو رسول کے حکم کو اللہ ہی کا حکم سنو سمجھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ پڑھ چکے ہیں ہم سورہ نساء میں. پھر بھی اس کے بعد بحثیں ہوتی ہیں آج, اور اتنی باتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں کہ کہاں ہے قرآن میں جی, کہاں ہے قرآن میں جی. تو جاؤ حدیث کے اندر ہے, اس کو اگر کوئی نہ مانے تو اس کو یہ آیت دکھا دے, دیکھ لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب, شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ بات تمہیں بے خوف کر دے کہ اس کے بعد کوئی سی بات کی پرواہ ہی نہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. پھر کبھی ایسا انسان جس کو یہ پتا ہوگا, کیا کبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ پھر رسول کی بات کو کچھ نہ سمجھے؟ آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ لوگ خود ہی اتنے عقل مند ہو گئے کہ ان کو لگتا ہے رسول کی بات کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ مال فے میں سے، یہ پوری پیچھے سے ہی بات چل رہی ہے، کس اب اور کس مد میں فرمایا، جیسے لی دل قربا ہے نا، اور وہ بات کی کنٹینیویشن ہے، یہ لل فقرا اور فقرا کے لیے بھی ہے. کون سے فقرا؟ المہاجرین، جو مہاجر ہیں، یعنی وہ غریب مہاجرین، ان کا بھی حق ہے اس میں. الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، نمبر ون بات، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، یعنی یہ وہ مہاجرین ہیں جن کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے. آپ کو پتہ ہے مکہ سے جب ہجرت انہوں نے کی تھی، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے، گھر تو نہیں سر پہ اٹھا کے لے جا سکتے تھے نا، مال وغیرہ انہوں نے نہیں لانے دیا، تو سب ان سے چھین لیا گیا تھا. پھر انہوں نے ہجرت کیوں کی؟ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ کے لیے، کہ ہم ان کے پاس جا کے ان سے مل لیں. ہمارے یہاں پہ ایمان کو خطرہ ہے، یہاں پہ ہمیں اللہ کے حکموں پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، اسلام پہ نہیں چلنے دیا جا رہا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت. سب چھوڑ آئے تھے، آپ سوچیں کہ زیرو سے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں تھے کہ وہاں جا کے چلو یوز کر لیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی خزانے نہیں تھے کہ جو رکھ کے لے آتے کہ سونے کی اینٹیں کے راستے میں، چلو یہی آسان ہے یہ ساتھ رکھ لیں، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی خود اپنی چوائس سے وہ لوگ ہوم لیس ہو گئے تھے. اچھے بھلے جو مکہ میں تھے نا، اپنی چوائس سے ہوم لیس ہو جانا اتنی بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے.
اور وہ بھی کوئی یہ نہیں تھا ان کے لیے آگے کوئی جابز ریڈی پڑی ہوئی تھی، ان کے لیے آگے کوئی بہت خزانے پڑے ہوئے تھے. ان کو پتا تھا کہ وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دولت کے انبار ہمارے لیے لگے ہوئے، پھر بھی جا کے ظاہر ہے کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہی ہوں گے نا، کیا ہوتا ہے آگے کہ کتنے خدشات ہوتے. یہ کام پھر وہی کر سکتا نا جو اللہ اور اس کے رسول کو اتنا عزیز رکھے کہ ان سے بڑھ کے کوئی چیز اس کو نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ کسی دولت کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس اب جب اس طرف آ گئے ہیں تو ساری کشتیاں جلا دی. یہی ہے نا کشتیاں جلانا ہوتا، اب بس ٹھیک ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، سب کچھ چلا جائے لیکن اللہ رسول کی خاطر سب کچھ قربان ہے. اور کیا چیز تھی؟ اور کون سا ان کو وہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں تھا جیسے ہم اپنے ملکوں سے اٹھ کے ویسٹ میں آ گئے اچھی لائف سٹائل کے لیے، اچھی اور لگژریز کے لیے، اچھی جابز کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے. وہ کوئی اس سے ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مدینہ میں، کوئی ایسی وہ سپر پاور نہیں تھی، کوئی ایسا وہ وہاں پہ کوئی بڑی لگژریس لائف نہیں تھی. ہمیں تو ہجرت صرف یہی کرنی آتی ہے نا، یعنی ان کی ہجرت دیکھیں کیسی تھی، سبحان اللہ. کچھ آگے فیوچر نہیں نظر آ رہا لیکن بس چل پڑے ہیں، بس چل پڑے صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں وہاں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل سکے. آج کتنے لوگ ایسی کوئی قربانی اس کو چھوڑ دیں کہ یعنی انسان یہ کہے کہ کوئی بڑی قربانی دینی ہے، کوئی ہجرت کرنی ہے، کوئی وہ نہیں بات کی جا رہی کہ ایسے اپنے گھر بار چھوڑ کے، چھوٹی سی قربانی بھی. ہجرت جو ہوتا ہے نا چھوڑ دینا ہوتا ہے، ہجرت ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے. چھوٹی سی ہجرت بھی ہم کرتے ہیں، ہم کسی گناہ کو چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ اللہ رسول کی خاطر، مجھے نہیں پرواہ اس سے میری جاب چلی جائے گی، مجھے نہیں پرواہ اس سے میرا کیا نقصان ہو جائے گا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں پرواہ، صرف اللہ رسول کی. چھوٹی سی ایسی ہجرت کرتے ہیں، چلو وہ بڑی بڑی ہجرتیں کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا، ایسی مجھے بتائیں کہ کوئی ہجرت ہم میں سے کرتا ہے کوئی؟ کچھ کوئی ایسی کوئی دنیاوی کچھ بھی مل نہیں رہا اس سے، کوئی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ دنیا کا، لیکن صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے گا تو ہجرت کر لوں میں. یہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے، چھوٹی سی ہجرت، کیونکہ چھوڑتے ہیں آپ اپنی کسی پسند کی چیز کو، اپنے کسی شوق کو، اپنی کسی خواہش کو، اس سے آپ ہجرت کر گئے. یہ تو وہ لوگ تھے جو گھر بار چھوڑ کے آ گئے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں یہ بدلہ دیا کہ مال فی میں سے ان کا حصہ. آپ دیکھیں وہ جو وہاں پہ مالدار تھے وہ یہاں پہ آ کے فقیر ہو گئے. للفقراء المہاجرین, غریب مہاجرین کے لیے. کون یہ سوچ سکتا ہے, چاہ سکتا ہے اپنے لیے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور خود ہی غریب ہو جاؤں, دوسروں کو دے آؤں, ان کے ہاتھوں میں دے آؤں اور میرے خود ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے, میں خود دوسروں سے مانگتا پھر. کون یہ چاہے گا؟ اور انہوں نے بائی چوائس کیا. کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں کیا. اللہ نے ان کے خلوص کو جان لیا, فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ صرف چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. اللہ نے ان کی کتنی پیاری تعریف کی ہے, یہ سب چھوڑ چھاڑ کے نکلے ہیں صرف اس لیے کہ بس اللہ تو خوش ہو جائے اور تیرا فضل مل جائے. اللہ کے فضل سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ جنت. اللہ کی جنت مل جائے اور اس کی رضا مل جائے, بس ہمیں یہی چاہیے. اللہ اکبر. نہتے گھر بار, خاندان, قبیلے, مال, بزنس, ایوری تھنگ زیرو کر کے جو سب نکلے ہیں, یہ صرف اور صرف جنت چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا. بس جان ہتیلی پہ رکھ کے آئے, سب رشتے ناتے توڑ کے آئے. سبحان اللہ. وینصرون اللہ ورسولہ, اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اس کے بعد بھی آ کے یہاں پہ بیٹھ نہیں جاتے, اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے راستے میں کھپاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی, کتنی پیاری تعریف ہے جو رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے. ان مہاجرین کی تعریف جو اللہ نے کر دی اور ان کے خلوص کی گواہی اللہ نے دے دی کہ ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ایسا قدردان ہے, اتنا قدردان ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کو مال فی میں سے تو حصہ ملے گا ہی. للفقراء کہہ دیا کہ نا لی آ گیا نا, یہ لی وہ پیچھے والی بات سے, یہ ان کو دنیا کی جو یہ مال میں سے ان کو ملے گا ہی, لیکن اس سے بھی بڑی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. وہ تو مال کے لیے نہیں آئے, وہ تو بس یہی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں, یہ اپنی بات میں سچے ہیں. باتیں کرنے کا کیا ہے, باتیں تو بہت لوگ کر لیتے ہیں, اللہ کی محبت کی, رسول کی محبت کی, ایمان کی اور اسلام کی, اور بڑے جوشیلی تقریریں کر لیتے ہیں, لیکن سچائی کہاں ہوتی ہے؟ اس کے عمل سے پتا چلتی ہے انسان کے. جب عمل کا وقت آتا ہے تب وہ کتنا سچا ہے, تب وہ کتنی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے, تب وہ اللہ رسول کی خاطر کیا کیا چھوڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تب اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا, مجھ سے کون سا فائدہ چھن جائے گا, میری کون سی جاب چلی جائے گی, میرے کون سے رشتے ٹوٹ جائیں گے, اس کو نہیں پرواہ ہوتی. وہ بس کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ بس تو راضی ہو جائے, اللہ تو جنت دے دے, بس یہ کافی ہے. یہ ہیں سچے, یہ ہیں سچے. سچائی جو ہے نا یہ منہ کی باتوں سے نہیں ہوتی, ورنہ وہ منافقین کو سب سے اچھی کرنی آتی تھی. لیکن قرآن میں ان کو کیا کہا گیا, ابھی آ جائے گا آج کے سبق میں, کہ وہ کاذبون ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں بار بار. اب سورہ بقرہ سے دیکھ لیں یہاں تک, جہاں جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے یہ جھوٹے ہیں. کیونکہ اللہ آپ کی باتوں سے آپ کو نہیں جانچتا, اس کو پتا ہے دلوں میں خلوص کتنا ہے, اس کو پتا ہے عمل کون کر کے دکھاتا ہے. یہ وہاں رہ سکتے تھے, یہ نکل کھڑے ہوئے. کیا چیز نے ان کو نکالا؟ اللہ رسول کی محبت نے. بس یعنی یہ ٹرو واقعی اپنی بات میں بات کو انہوں نے ٹرو کر دیا, انہوں نے سچا کر دیا, انہوں نے اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی قوم کو بھی ناراض کر دی, اپنے قبیلوں کو ناراض کر دی. اپنا وطن کتنا عزیز ہوتا ہے انسان کو, اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنی محنتوں کی کمائیاں. انسان کتنی محنت کرتا ہے, کمائی ایسے تو نہیں ہو جاتی, سب چھوڑا ہے اور آ کے یہاں پہ لگ گئے کس میں, کبھی جنگیں کر رہے ہیں, کبھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے کچھ اور چیز میں لگے ہیں.
اللہ اکبر. تو یہ لکھ لیں کہ یہ تین کوالٹیز یہاں پہ ہیں, کیونکہ آگے ہم تین ہی کوالٹیز انصار کی پڑھیں گے. اب آگے بات انصار کی آتی, اچھا چلو یہ تو آ گئے چھوڑ کے سب کچھ, ان کی تو تعریف ہوئی, اب باقیوں کا کیا ہے جو یہیں پہ تھے, کیا ان کا نہیں ہے کچھ؟ نہیں, ان کی بھی تعریف آئے گی. اور ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ والذین تبوا الدار, وہ جو مقیم رہے گھر میں, یعنی جو اپنے گھروں میں ہی رہے, یعنی جو مدینہ میں ہی سیٹلڈ تھے, وہ کون ہے؟ انصار. والایمان, اور ایمان جو ہے, ایمان لائے من قبلہم, ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ ان مہاجرین سے. مطلب کیا ہے؟ مہاجروں سے پہلے تو نہیں ایمان لے کر آئے تھے, تو بعد میں ہی لائے تھے نا, لیکن قبلہم سے مطلب کیا, یعنی ان کے آنے سے پہلے, یہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے مدینہ میں. ایک جب ہی تو وہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں, روز انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کب پہنچیں گے, پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے, تبھی تو تھا نا. تو اب ان کی بات آتی ہے, جو یہ انصار ہیں یہ کیسے ہیں؟ یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہائے یہ کیا مصیبت, یہ ہمارے اوپر آ کے بوجھ بنتے جا رہے ہیں, ہمارے پہلے ہی حالات اتنے صحیح نہیں ہیں, اوپر سے یہ چلے آ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ہی چلا آ رہا ہے, انہوں نے ایک تو کام ہی پکڑ لیا ہے, انہوں نے ایسے ہماری اکانومی پہ کتنا بوجھ ہو گیا. اب دیکھیں نا, کسی کنٹری میں آج بھی, وہ تو مدینہ تو چھوٹی بستی تھی, آج بھی کسی کنٹری کے اندر ریفیوجیز آنا شروع ہو جائیں تو کیا حال ہوتا ہے اس کی اکانومی کا؟ اور وہ جو ریفیوجیز ہیں وہ کتنے پسند کیے جاتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں, ملک اپنے بارڈرز بند کر دیتے ہیں کہ ریفیوجیز نہ آ سکے. وہ بےچارے وہاں پہ بچوں کو لے کے کیسے کن حالات کے اندر اپنے ہاتھوں میں ایک ایک بیگ پکڑا ہوا ہے اور چلے ہوئے, اور وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور بارڈر نہیں کھولا جاتا, یہ نہ ہمارے ملک میں نہ آئیں, پیچھے دور ہی رہیں, کیونکہ ہر ملک کو پتا ہوتا ہے ہمارے پر بوجھ بنیں گے. حالانکہ کتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں آج ملکوں کی, لیکن وہ انصار کیسے تھے جنہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی. ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ وہ محبت رکھتے ہیں. یہ محبت پھر کس لیے تھی؟ ان کو کوئی, ان کی اکانومی میں اضافہ ہو رہا تھا, بزنسز لے کر آ رہے تھے وہ, انویسٹمنٹس لے کر آ رہے تھے وہ مہاجرین, کیا لا رہے تھے؟ بس اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ ان کی محبت میں چلے آ رہے ہیں, تو ان کے دل تنگ نہیں ہوئے, وہ محبت کرتے ہیں, انہوں نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا. اب دیکھیں جن کے کچھ لوگوں نے بوجھ سمجھا بھی تھا, وہ کون تھے؟ منافقین, جو بعد میں بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہی اپنا خرچ ان کے اوپر کرتے ہو, تو یہ ہمارے اوپر آج آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تم اپنا ہاتھ روک لو گے ان سے تو خود ہی دیکھنا یہاں سے بھاگ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انصار کے لیے بھی ہے جو ایسے ہیں, وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس سے جو دیے گئے, یعنی وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی, کوئی بے چینی, کوئی خلش, کوئی غصہ نہیں پاتے کہ ان کو کیوں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار سے پھر پوچھا تھا کہ یا تو ایسا ہے کہ جو تم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ تم واپس لے لو اور میں تمہیں اس مال فہمے سے دے دیتا ہوں, یا پھر ان کو مال فہمے سے دے دیتا ہوں اور تم اپنا حصہ اپنے پاس ہی رکھو, یعنی یا تو تم ان سے جو ان کو دیا ہوا ہے وہ لے لو اور میں ان کو مال فہمے سے دیتا ہوں, یا تمہیں مال فہمے سے دے دیتا ہوں, ان کا حصہ جو ان کو تم نے دیا تھا وہ ان کے پاس رہنے دو. انہوں نے کہا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے نا یہاں پہ, تو انصار نے کہا تھا کہ ہمارے جو کھجور کے باغ ہیں وہ آپ آدھے آدھے کر کے تقسیم کر دیں ہمارے اور مہاجرین کے درمیان, آدھا ان کا ہو جائے اور آدھا ہمارا. آپ نے فرمایا تھا نہیں, تم اپنا کام کاج کرتے رہو, جو پیداوار تمہاری آئے گی اس میں ان کو شریک کر لینا, لیکن یہ نہیں میں کروں گا کہ ان کو آدھا ان کو دے دوں آدھا ان کو دے دوں. تو انہوں نے کہا تھا ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں. یہ اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنی, یعنی سمجھ لیں ایسے کہ جیسے اپنے بزنس میں سے یا اپنے آفس میں سے یا اپنے گھر میں سے کسی اور کو ہاف دے دینا, کسی اور کو کہہ دینا کہ ٹھیک ہے یہ آیا ہے، جو کہ نہ رشتے دار ہے نہ کوئی دوست ہے، بالکل اجنبی، ان سے کبھی ملاقاتیں بھی نہ ہوئی ہوں شاید، بالکل نہیں جانتے ایک دوسرے کو، پھر بھی ان کو دے رہے ہیں. اگر دین کی، اللہ رسول کی محبت نہ ان کے اندر ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کوئی اور جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کرا دے انسان سے. یہ واقعی یہ سچی محبت ہوتی ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کس میں، کہ اللہ رسول کی خاطر کتنی قربانی دے سکتا ہے. اب دیکھیں ان لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ جب ان کو دیا جا رہا ہے، جب ان مہاجرین کو دیا جا رہا ہے مال فے میں سے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ان کو کیوں مل رہا ہے، اب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، کوئی حسد پیدا ہو جائے، کوئی لو ہم نے تو ان کو اس وقت خرچ کیا تھا، ہم نے ایسے کیا تھا، اب بھی ان کو ہی مل رہا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر اگرچہ ان کو خود بھوک لگی ہو، اگرچہ خود تنگی میں ہوں. یعنی اس قدر حالت ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کہ مسند احمد میں ایک روایت آتی کہ مہاجر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ ہی نہیں دیکھے، تھوڑے میں جس کے پاس تھوڑا اس میں سے تھوڑا، جس کے پاس بہت زیادہ اس میں سے بھی بہت، برابر کا ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں اور چہرے پر کبھی شکن بھی نہیں. ہم تو اپنے سکے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یقین کریں. سکے ہمارے خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے کو خون کا رشتہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ کہیں یعنی محتاج ہو کے ہمارے پاس آئے تو اس کے بعد بھی وہ ہائے اللہ ہمارے گھر میں رہیں گے، اب بھائی کیسے ہوگا، وہ ہمارے سے تو خود اپنا نہیں اٹھایا جاتا، ابھی ان کو بھی ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے تب بھی ہم سے یہ نہیں ہوتا. کہاں کوئی ریفیوجیز آ کے تو اس کو سنبھالنا تو دور کی بات سوچیں، ہمارے اپنے سکے بھی آ جائیں نا تو ہم چار دن میں تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم پہ تو بوجھ بن گیا، ہم کیوں اٹھائیں یہ بوجھ. اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے تو ہم نے لوگ ہی نہیں دیکھے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے مطابق خرچ کر رہا ہے اور مدتوں سے ہمارے خرچ اٹھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، چلو انسان کبھی اپنے آپ کو مار کے کر بھی لیتا ہے، لیکن پھر کہیں سنائی بھی کر دیتا ہے، پھر کہیں تنگ بھی دل آنے لگتا ہے، یہ چلو اس کے سامنے نہ بھی اظہار کرے، پیچھے ہی کبھی چہرے پہ شکن آنے لگتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے تو بس گھر ہی پکڑ لیا، اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، ایسے کر رہے ہیں. وہ آ کے مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے، کام کاج خود کرتے ہیں، کمائی ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمارے سارے کے سارے اعمال کا اجر ان کو ہی نہ مل جائے. یعنی سوچیں ان کی سوچ بھی کیسی تھی نا، وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اب اس طرح، چلو یہ کرتے رہے، ہاں نیکیاں کمائیں نا، یہ نے کہا یہ نہ ہو کہ ساری نیکی کا اجر یہی لے جائیں، یعنی ہم بھی تو کچھ کریں، ہم بھی تو ان کے لیے کچھ کریں، یہ نہ ہو سارا اجر ان کو مل جائے، ہمیں ہمارا اجر ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ ہم سارا اجر کماتے جا رہے ہیں اور ہم نہ پیچھے رہ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کیا نسخہ بتایا جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم کیا کریں، اگر ہم اس کو بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی بھلائی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے تو کیا کریں. آپ نے کیا فرمایا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں نہیں، جب تک تم ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے تو وہ نہیں، پھر تمہارا اجر نہیں ضائع ہوتا، تمہارا تم فکر نہ کرو، پھر تمہیں یہ نہیں ڈر کہ سارا اجر یہی لے جائیں گے. یعنی یہ ایک طرح سے ان کے احسان کی شکر گزاری ہے کہ ان کی تعریف کرو اور ان کا ذکر خیر کر کے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. چلو منہ پہ نہیں کریں کسی کی تعریف، لیکن اس کے پیچھے تو کریں کہ اس کا ذکر خیر کریں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، ہمیشہ اس کی اچھی بات کریں. نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا شکایت لے کر آئے، ہمارا تو اجر ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ اسی طرح کرتے رہے، ہم کیسے اجر پائیں، پھر ہم ان کے ساتھ کیا بھلائی کریں کیا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ مالی طور پہ تو بےچارے اس قابل نہیں تھے کہ ان کو کچھ ریٹرن کر سکے، تو کیا کریں پھر ہم ان کے لیے. آپ نے کیا نسخہ بتایا، سبحان اللہ، رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے یہ
میں کہتی ہوں کیا وہ لوگ تھے, کیا وہ لوگ تھے اور وہ کیا وہ لوگ تھے بھائی. نہ ایسے لوگ اس زمین پہ کبھی آج تک دیکھے, نہ کبھی شاید کبھی دیکھیں گے بھی نہیں ہم, نہ وہ مہاجرین جیسے لوگ اور نہ ان انصار جیسے لوگ. وہ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے, وہ کیسے تھے وہ لوگ کہ یہ شکایت لے کر آ رہے ہیں, نہ کہ وہ شکایت لے کر آتے. وہ ہمارے جیسے کوئی معاشرہ ہو تو وہ شکایت لائے کیا مسئلہ ہے بھائی, ہمارے اوپر ہی مسئلے ہمارے اوپر آتے ہی چلے جا رہے ہیں, ہم کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں, اب یہ ہم سے نہیں یہ ہوتا, نہ جائیں کہیں اور مائگریٹ کر لیں ہم, اب ان کو اپنی کمائی. وہ کہتے یہ خدمت کر کے ہمارے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یا اللہ ہمیں بھی ایسے جذبے عطا فرما دے, ہم کسی کے لیے ایسے کھلے دل والے ہو سکیں. ہمارے دل کیسے ہیں, یعنی اگر خون کے رشتوں پہ معاملے میں ہمارے دل ایسے ہیں, اگر دوست احباب کے معاملے میں ہمارے دل ایسے ہیں, تو غیروں کی تو چھوڑ ہی دیں, ان کا تو کبھی یعنی آپ چھوڑی نہیں. ان کے لیے تو یہ غیر ہی تھے نا, اس کا کوئی کسی کا بھی یہ کوئی رشتے دار نہیں تھا. ہاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, مواخات کرا دی تھی, ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا تھا. اس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے سکے بھائیوں جیسے, حالانکہ کوئی رشتہ نہیں. اللہ اکبر. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے کا حضرت عبداللہ کیا عبد الرحمن کو بنایا تھا, عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا, تو وہ فرماتے سعد بن ربیع کہ میں انصار میں بہت مالدار ہوں, میرے مال میں سے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں, میری دو بیویاں ان میں سے جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت پوری ہو جائے تم نکاح کر لیں. اس حد تک, اس حد تک, یعنی اس سے زیادہ بھی کیا بات ہو سکتی ہے ایثار اور قربانی کی. یعنی ایثار کیا ہوتا ہے, دوسرے کو ترجیح دینا اپنے اوپر, جبکہ خود بھی ایسا نہیں ہے کہ خود بہت کچھ ہے. نہیں آج تو یہ حال ہے نا کہ بہت کچھ ہے پھر بھی نہیں کسی اور کو دینا, ان کا یہ حال تھا کہ خود کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں. آج دیکھیں, آج نا معاشروں میں عمومی طور پہ خود غرضی, نفس کی پیروی, اور بس دوسرا مرتا ہے تو مرے ہمیں کیا, میری زندگی اچھی رہے, یہ آج ہے. اور کبھی وہ وقت تھا کہ خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو راحت پہنچاتے تھے, خود تنگی میں رہ کے دوسروں کو کہتے تھے کہ اس کو نہ کوئی تنگی ہو. مہاجرین کو جو فضیلت دی گئی اس کے اوپر بھی نہیں کہتے کہ ان کو کیوں فضیلت مل گئی, ان کی کیوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی بات فرمائی ہے, بعد میں انصار کی بات فرمائی ہے, ان کا ایک مقام ان کو تو ملا نا, تو اس کے اوپر بھی ان کو نہیں تھا کوئی. آپ یہ دیکھیں, بہت مشہور ایک واقعہ جو آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, تو اس نے کہا میں بڑا حاجت مند ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دیں. تو آپ نے اپنے گھروں میں کسی کو بھیجا, سارے گھروں سے معلوم کر لیا کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے, لیکن کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنا لے. ایک انصاری کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں, اپنے گھر لے گئے. بی بی سے کہا دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, آج چاہے ہمیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے لیکن یہ نہ بھوکا رہے. بی بی نے کہا گھر میں تو آج کچھ بھی نہیں ہے, صرف تھوڑا سا کھانا ہے, وہ بھی بچوں کے لیے, صرف ان کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے. اس نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو, ہم میں اور تم اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھ کے فاقے سے رات گزار لیں گے, لیکن مہمان کو کھلانا ہے, اور جب کھانا لے کر آؤ تو چراغ بجھا دینا. عورت نے یہی کیا, اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر چراغ بجھا دیا. بچوں کو تو کیسے تیسے سلا ہی دیا تھا, سوچیں آپ اندازہ اس سے کریں کہ مہمان کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ تو کھا نہیں رہے, کیونکہ کھانا ایک بندے کا تھا, یہ تو کھا نہیں رہے تو میں کیسے کھاؤں. اب چراغ جب بند کر دیا تو مہمان کے سامنے منہ چلاتے رہے, بس اس نے سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج تو ہمارے فریج میں کچھ پڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, ہسبینڈ کے لیے رکھا ہوا ہے, کوئی آ بھی جائے تو اس کے سامنے نہ رکھے. جس کو کیوں کھلائیں؟ اپنے اپنے جیسے کہ برابر کے مہمانوں کو بھی نہیں کھلاتے، یہ ہم کیوں دیں؟ پرواہ ہی نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے، جو اچھی چیز ہے وہ اپنے لیے، اس کو کچھ بھی ایسی دے دیں گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا۔ کون ایسا کرتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا سو جائے، یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ کھا کے جائے؟ کون، کس کا آج یہ حوصلہ ہے؟ بھوکا تو سونا دور کی بات ہے، بچے کی پسند کی کوئی چیز ہو وہ نہیں ہم کسی کو دے سکتے۔ تو اگلے دن جب یہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اور تمہاری بیوی نے رات عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوا، یہ ہے ایثار، یہ ہے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ خود قلت ہو، خود بھوک سے مر رہے ہیں، خود فاقہ کر رہے ہیں، لیکن دوسرا وہ اس کو مل جائے۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے، جب جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو پیش آیا تھا کہ جنگ میں ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں اور کراہ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، اور دھوپ سخت تیز ہے اور پیاس کے مارے حال یہ ہے کہ حلق جو ہے چٹک رہا ہے، اتنے میں ایک مسلمان کندھے پہ مشک اٹھائے ہوئے لا رہا ہے اور ان جو زخمی مجاہدین ہیں ان کے پاس پیش کرتا ہے۔ ایک کو دینے لگتا ہے تو ساتھ سے آواز آتی پانی، تو وہ جو پہلا والا ہے وہ کہتا ہے اس کو پلا دو پہلے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو ابھی پلانے لگتے ہیں تو ایک کراہ آتی ہے پانی، تو وہ اشارہ کرتے ہیں اس کو پلا دو۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو تب تک وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی پیاس سے چل بسے، واپس پہلے کے پاس آتے ہیں وہ بھی اللہ سے جا ملے۔ یہ ہوتا ہے ایثار۔ ہم نے نہ کبھی ایثار دیکھا، نہ کبھی جانا، نہ کبھی کیا، کیونکہ ایثار کی مثالیں اب ختم ہو چکی ہیں، کوئی مثال نہیں ملتی ایثار کی، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دے دینا۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی بدخلق تھی، تو کسی نے کہا ہم اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں دیتا، مجھے ڈر ہے کسی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی تو اپنی بدخلقی سے اس کو تکلیف دے گی، اس لیے نہیں دیتا۔ یہ میں تکلیف میں ہو جاؤں کوئی بات نہیں ہے، کسی اور کو نہ تکلیف ہو۔ سبحان اللہ، کبھی ایسی مثال بھی لانی پڑے نا دنیا میں، تو کوئی مثال بھی نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے لے کر آئے آج کی دنیا سے، کہیں نہیں پتہ چلتا۔ ہمارا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے ایک ہمارا بچہ ہے اور ایک اور بچہ ہے، سب سے پہلے کہیں گے میرے بچے کو مل جائے کوئی چیز، دوسرے بچے کو پیچھے کر دیں گے، میرے بچے کو ملنی چاہیے، تمہیں کیوں نہیں ملی؟ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، تم نے کیوں اس کو دے دی ہے؟ تم خود لیتے نا، اور بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی دوسرے کو چیز اٹھا نہیں، تم نے کیوں لائن کاٹ کے اپنے بچے کو آگے کریں گے، اس کو مل جائے۔ اور یہ نہیں، خود گرسی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم یہ مثالیں پتہ ہی نہیں ہیں، یہ بھی کوئی مثالیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں کہیں ملتی نہیں ہے، دور دور تک بھی۔ وہ تو خساسات، خساسہ جو ہے نا، یعنی عام بھوک نہیں ہوتی، سٹارویشن عام بھوک نہیں ہے، یہ کہ مجھے ہائے بھوک لگی ہے، نہیں، سٹارویشن ہمارے سامنے، جہاں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں اور اپنی پلیٹوں میں کھانے چھوڑ دیتے ہیں، شادیوں پہ، ریسٹورینٹس میں، اب وہ باہر کھڑے ہوئے لوگ ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ تھوڑے پیسے ان کے ہاتھ پہ رکھ دے، وہ دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہزاروں دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، شادیوں پہ ہزاروں کا کھانا ہمیں پھینکتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، پلیٹوں میں چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے لیے اتنا سا نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اسی وجہ سے دیکھیں، جو افضل صدقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہو پھر بھی وہ دوسرے کو دے دے، یہ افضل ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کے پاس ہے اور پھر آپ نے دوسرے کو دے دیا، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔
لیکن صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کے پاس خود کمی ہے، جس کے پاس خود قلت ہے، خود کو ضرورت ہے، پھر بھی صدقہ کرے، اس کا صدقہ افضل ہے، یہ افضل درجے کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو نہ تو یہ پسند کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کرتے ہیں ان کی طرف. اللہ اکبر. اور یہ اپنے دلوں میں کوئی یعنی بغض، کوئی غصہ نہیں، حسد نہیں رکھتے ان سے. آپ وہ بھی آپ کو یاد ہوگی حدیث، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہوں اس کے اوپر، کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی جو آدمی تم دیکھو گے یہ جنتی ہے. تھوڑی دیر میں وہ انصاری آئے تھے، اپنے ہاتھ میں جوتیاں لی ہوئی ہیں، ابھی تازہ وضو کیا، داڑھی پہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. دوسرے دن آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے یہی فرمایا کہ ابھی ایک جنتی داخل ہوگا، وہی آیا. تیسرے دن بھی یہی ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے، ان کے پیچھے چلے گئے. انصاری سے کہنے لگے کہ میری اپنے باپ سے کچھ بول چال نہیں ہے، تو میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جا سکتا، تو آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے گھر رکھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ 3 دن 3 راتیں ان کے گھر میں رہے. دیکھا وہ نہ رات کو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی ایسا کچھ اپنا ذکر کر رہے ہیں، صرف اتنا کرتے ہیں جب آنکھ کھلتی تھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیٹے لیٹے ہی اپنے بستر پہ، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. کوئی ایسے قیام نہیں لمبے کر رہے تھے، کوئی بڑی بڑی ایسی کوئی عبادتیں نہیں کر رہے تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کے منہ سے اچھی بات کے سوا کچھ نہیں انہوں نے سنا. جب 3 راتیں گزر گئیں تو یہ کہتے ہیں مجھے تو ان کا عمل بڑا ہلکا سا محسوس ہوا، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ تو کچھ ایسا نہیں خاص کر رہے. انسان سوچتا ہے نا، پتہ نہیں رات ساری رات عبادت کرتے رہتے ہوں گے، ساری رات کھڑے رہتے ہوں گے، ساری بس کچھ ایسا ہی کرتے ہوں گے کوئی عمل کے، بس بہت ہی زبردست، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیٹے لیٹے بس اللہ کا ذکر کر لیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ان سے کہا کہ میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری تو کوئی ناراضگی ایسی نہیں ہوئی جس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا. اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ ابھی ایک جنتی آ رہا ہے، اور 3 دفعہ آپ ہی آئے، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہوں، ہم دیکھوں تو صحیح آپ کون سی عبادت کرتے ہیں. جو جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی خبر دے دی، یعنی آپ کتنی بڑی بات ہے نا. آپ دیکھیں دنیا میں کسی کو جنت کی بشارت مل جانا جبکہ ابھی وہ زندہ ہو، وہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میں 3 دن سے آپ کی خدمت میں رہا کہ آپ کے عمل تو دیکھوں، لیکن آپ نے تو کوئی ایسا نہیں عمل کیا، نہ عبادت میں کوئی ایسی عبادت کی ہے جس کو میں بہت بڑھاوا محسوس کروں. تو آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا؟ تو کہتے ہیں بس تم میرے عمل تو دیکھ ہی چکے، ان کے علاوہ تو میرا کوئی ایسا چھپاوا بھی عمل نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا چھپاوا عمل کرتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں. جب چلنے لگے تو انہوں نے آواز دی، فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ دھوکے بازی اس کو دینے کا ہوتا ہے، نہ کوئی بغض کا ارادہ ہوتا ہے، میں کسی مسلمان کا بدخواہ ہوں ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں. تو عبداللہ نے فرمایا کہ بس اب مجھے پتا چل گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. سبحان اللہ، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے بغض، نہ کسی کی بدخواہی، نہ کسی کو دھوکہ دینا، کچھ بھی نہیں ان میں سے. سبحان اللہ. اور واقعی یہ بڑا مشکل عمل ہے، یہ ایزی نہیں ہے، اسی لیے اتنی بڑی بشارت ان کو مل گئی. لیکن یہ عمل وہ ہے جو انسان کی بڑی بڑی نفلی عبادات سے اوپر ہے. کتنا بڑا یہ عمل ہے کہ نفلی عبادتوں سے، تہجدوں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ نفلی عبادت آسان ہے، یہ عمل مشکل ہے. یہ میرا دل صاف ہو سب سے، اور سب کے لیے اچھے جذبات ہو اس میں، یہ بہت مشکل ہے. بڑی صفائی کی ضرورت ہے اس میں، بڑے کرچنے کی ضرورت ہے اپنے دل کو، کرچ کرچ کے صاف کرنے کی.
ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں.
تو وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کے دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی ان کی بدخوائیاں نہیں. یہ کیسے، یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ کام بھی اس معاشرے میں ہوتے تھے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتے تھے، مگر یہ کام کرنے کا بیڑا کس نے اٹھایا ہوا تھا؟ منافقین نے. اللہ اکبر.